باب السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد.
اوپر کچھ بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ بھئی وہ سنائی ہی نہیں دی، تو میں یہ میری بہنوں عرض کر رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے آتی ہیں، تو کچھ تو اس کے آداب ہیں اور کچھ آگے اس کی ذمہ داریاں ہیں. آداب تو یہ ہیں کہ ہمیں صاحب کتاب کا پتہ ہو کہ وہ اللہ جس نے اس کتاب کو اتارا ہے وہ کتنی عظمت والی ذات ہے، کہ اللہ نور السماوات والارض، اس کا نور زمین آسمان میں ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرا ہے، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، جس کی بصیرت نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، وسع سمعہ الاصوات، جس کے سمیع ہونے نے کائنات کے ایک ذرے ذرے کی آہٹ کو بھی گھیرا ہوا ہے، پھر جس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں بلکہ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، زمینوں کا بھی وہی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی وہی بادشاہ ہے، پھر اس ساری بادشاہی میں اس کی صفت کیا ہے، لا یتاخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں، وما کان ربک نسیہ، وہ بھولتا نہیں، لا یضل ربی ولا ینسا، وہ غلط فیصلوں سے پاک ہے، وہ بھول سے پاک ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی، ولا تحسبن اللہ غافلہ، کسی چیز سے وہ غافل نہیں ہے، کسی چیز سے وہ عاجز نہیں ہے، کسی چیز کوئی چیز اس کی طاقت اور قدرت سے باہر نہیں ہے، پکڑنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، افامن الذین مکروا سیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تو وہ اللہ جس نے اس کتاب کو اتارا ہے اس کی عظمت کا دل میں ہونا اس کتاب کی فہم کو پیدا کرتا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ یہ کتاب جس جگہ اتری ہے اسی جگہ اترے گی تو اس کا نور ہمارے پورے وجود میں پھیلے گا. درخت کی جڑ زمین پہ لگتی ہے، درخت کی شاخیں ہری بھری ہوتی ہیں. یہ قرآن آیا ہے کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نزل بہ روح الامین، روح امین لائے، کہاں لائے؟ علی قلبی کا، آپ کے دل پر لائے. کیوں لائے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے خبردار کریں. تو آنے لانے والے کی عظمت حیبت قدرت کا پتہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کہاں اترا اس کی بھی سمجھ ہو. زبان پہ نہیں اترا، دماغ میں نہیں اترا، کانوں میں نہیں اترا، دل پہ اترا ہے. دل پہ آ جائے گا، دل میں راسخ ہو جائے گا تو سارے وجود میں اس کا نور پھیل جائے گا. امام مالک کا قول ہے لیس العلم بکثرت الروایات، علم تو ایک روایات کا جاننا نہیں، ولکنہ نور یخلفہ اللہ فی قلب من یشاء، یہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں چاہتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من ازداد علما ولم یزدد فی الدنیا زہدا لم یزدد من اللہ الا بعدا، جو علم دین حاصل کرے اور دنیا کا شوق ختم نہ کرے، دنیا کی بے رغبتی حاصل نہ کرے، تو اس کا علم اس کو اللہ سے دور لے جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ، آدمی کے علم کے لیے کافی ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہو، وکفا بالمرء جهلا ان یعجب بنفسه، اور آدمی کی جہالت کے لیے کافی ہے کہ وہ عجب کا شکار ہو جائے. تو اس علم کا مقام، اس کتاب کا مقام، کتاب نہیں، اوراق نہیں، بلکہ اس کا مقام دل ہے. آپ نے یقیناً آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ صحابہ کے دور میں کتابت نہیں تھی بلکہ دل پہ لکھا جاتا تھا، اور وہ دل میں اترا ہوا تھا. ایک بدو آئے قرآن سیکھنے، آپ نے کسی کے ذمے لگایا یا خود مجھے اچھی طرح یاد نہیں، تو غالباً حضرت علی سے فرمایا، انہوں نے اسی وقت وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا اتری تھی، آپ نے ان کو وہ یاد کروائی، تو وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حسبی لی ذرتان حسبی لی ذرتان، مجھے دو ذرے کافی ہو گئے کافی ہو گئے. آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا جی یہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ بس مجھے اور نہیں چاہیے، مجھے دو ذرے کافی ہیں. کون سے دو ذرے؟ کہ ایک رائی کے برابر نیکی ہے تو اجر، رائی کے برابر برائی ہے تو سزا. تو آپ نے فرمایا دعوہ فقط فقہ الرجل، چھوڑ دو فقی ہو چکا ہے. یہ قرآن پاک کے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ہے، اور قرآن پاک کی سب سے زیادہ باعث امید، امید دلانے والی آیت. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت، اعظم آیت، وہ آیت الکرسی ہے. یہ لمبی آیت نہیں، یہ عظیم آیت ہے. لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، یہ سب سے لمبی آیت ہے، اس کو اعظم آیت کہا گیا. پھر قرآن پاک کی سب سے جو عدل والی آیت ہے، پوری کائنات کے عدل کے قوانین کو سمیٹنے والی آیت ہے، عدل آیت فی القرآن، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تمام مفسرین فرماتے ہیں پورے دین کو یہ شامل ہے. پھر قرآن کی سب سے شدید ترین آیت ہے جو دوزخ والوں کے بارے میں سب سے شدید ہے، وہ ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھتے جاؤ اور عذاب میں بڑھتے جاؤ، بڑے اب تمہارا عذاب گھٹے گا نہیں. اور قرآن کی اہل جنت کے لیے سب سے جو زیادہ خوشخبری سنانے والی آیت ہے قرآن پاک میں اہل جنت کے لیے، وہ ہے ولدینا مزید، کہ میرے بندے اور بندیوں ایک دفعہ لینے کے بعد چھوڑ نہیں دوں گا، مزید آتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی کیوں ہے؟ کہ اس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے، اللہ کا نام ضمائر کے ساتھ 17 دفعہ آتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو 2 دفعہ، الحی 4، القیوم 5، لا تاخذہ کی ضمیر لا تاخذہ 5 ہو گیا، سنتم ولا نوم، پھر لہو کی ضمیر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر من ذا الذی یشفع عندہ کی ضمیر، پھر الا باذنہ کی ضمیر، یعلم کی ضمیر، ما بین ایدیہم و ما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ، علمہ کی ضمیر، الا بما شاء، اور شاء کی ضمیر، وسع کرسیہ ہو کی ضمیر، السماوات والارض، ولا یعودہ ہو کی ضمیر، پھر حفظہما، یہ مصدر میں بھی ضمیر ہوتی ہے، اس حفظ لفظ حفظ کی ضمیر، پھر وہوا اس کی ضمیر، پھر العلی العظیم، 17 دفعہ میرے مالک کا نام اس آیت الکرسی میں گھومتا ہے، اس لیے اس کو اعظم آیت فی القرآن کہا گیا ہے. لیکن یہ قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، اور دل کی صفائی کے بغیر الفاظ آتے ہیں حقائق نہیں آتے، اور حقائق اس کے اتنے بہرے ہیں کہ اتنے گہرے ہیں اس کے حقائق کہ ہوا بحر، یہ وہ بحر ہے کہ لا ساحل لہ، جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، اور یہ وہ عظیم الشان چیز ہے، من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اسے آگے رکھے گا اسے جنت میں لے جائے گا، جو اسے پیچھے رکھے گا اسے جہنم میں لے جائے گا. دل پر قرآن کا نور اترے اس کے لیے تین نشانیاں ہیں، تین باتیں ہیں، اور دل قرآن سے خالی ہو اس کی بھی تین نشانیاں ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اطلب قلبك عند ثلاثه مواطن، تین جگہ پہ دل تلاش کرو، عند سماع القرآن، قرآن میں تلاش کرو سنتے ہوئے، فی مجالس الذکر، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں تلاش کرو دل کو، فی اوقات الخلوہ، جب کوئی نہ ہو اکیلے بیٹھ جاؤ، اب دیکھو دل اللہ کی محبت میں تڑپتا یا وہی زیور کپڑا وہی اور وہی ٹانکا سلائی. تو فإن لم تجده في هذه المواطن، اگر ان تین جگہ پہ تجھے اپنا دل لگتا دکھائی نہ دے فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فانہ لا قلب لک، تو مانگو اللہ سے اللہ دل دے کہ تیرا دل تو کھو چکا، اور جب یہ دل نورانی ہو جاتا ہے تو اس کی بھی تین نشانیاں ہیں، اذا دخل النور انفسخ الصدر، نور آیا سینہ کھلا، قیل هل تلک من علامہ، یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں، تو آپ نے فرمایا التجافی من دار الغرور، پہلی نشانی دنیا سے جی اٹھ جائے گا، دنیا سے دل ہٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں غالباً امام شافعی ہی فرماتے ہیں یا کوئی اور شاعر ہیں، مجھے تردد ہے، دنیا تو خادعنی فانی لست عارف حالها، یہ دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے، یوں سمجھتی ہے میں جانتا نہیں ہوں اسے، مدت الی یمینہا فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها فرأیتها محتاجة فوہبت جملتها لها، اس نے مجھے دھوکہ دینا چاہا، اور بڑے مہندی لگا کے، جوڑے پہن کے، انگوٹھیاں پہن کے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، تو میں نے سیدھا بھی کاٹ دیا، الٹا بھی کاٹ دیا، میرے اللہ نے کہا حرام چھوڑو، میں نے حلال بھی چھوڑ دیا، میں نے اس کو دیکھا یہ خود محتاج ہے، تو سارا میں نے اسی کے حوالے کر دیا کہ میں نے اس میں سے کچھ لینا بھی اپنے لیے مناسب نہ سمجھا۔ میری بہنوں، یہ پہلی نشانی ہے، جس دل میں قرآن آتا ہے وہاں دنیا کوچ کر جاتی، یعنی کہ وہ دنیا سے نکل جاتا ہے، دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے یا صفرا و یا بیضا غری غیری، اے سونا چاندی کسی اور کو دھوکا دے، پھر راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑاتے تڑپتے، پھر دنیا کو کہتے الی تغررتی الی تشوقتی، میرے شوق میں آئی مجھے دھوکا دیتی ہے، پھر ایک اور روایت میں الی تزینتی میرے سامنے بن سنور کے آ گئی، پھر ایک اور روایت میں الی تشوقتی مجھے جھانک جھانک کے دیکھتی ہے، ہی ہات چلی جا اور غیری قد بتتو کی فلاف، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تمہیں تین طلاق دے چکا ہوں۔ اللہ اس طرح دنیا سے بے رغبت کر دے گا۔ ایک انصاری عورت آئی، آپ ہمارے نبی کی رضائی کو دیکھا، پھٹی بھی تھی پرانی بھی تھی، تو اس نے ایک نئی رضائی بھیج دی، آپ تشریف لائے، پھولدار، عائشہ کیا ہے یا رسول اللہ آپ کے لیے رضائی آئی ہے؟ عائشہ واپس کر دو، میں اسی میں سوؤں گا۔ کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے بڑی اچھی لگ رہی۔ کہ نہیں عائشہ واپس کر دو۔ تو عائشہ تو لاڈلی تھی، کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں کروں گی، مجھے اچھی لگ رہی۔ کہ عائشہ میں چاہتا تو میرا رب یہ سب پہاڑ سونے کے بنا دیتا، اور میں نے ان کو خود ٹھوکر ماری ہے، یہ رضائی اور میں ایک گھر میں جمع نہیں ہوں گے، واپس بھیجوا دو۔ یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ والانابت الی دار الخلود، جنت کا شوق لگ جائے گا۔ ایک عورت آئی ذنون مصری کے پاس، کہا کہ سفلی الجنہ، اے ذنون کو جنت تو بتاؤ۔ ان کا یہ حاضر ہی ان الجنہ لا یحیط بہا علم عارف ولا یصفہا وصف واصف، کوئی عالم نہ اس کے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا صاحب بلاغت اور فصاحت اس کی تعریف کر سکتا ہے۔ لیکن ایک تمہیں اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا سنا دیتا ہوں کہ جنت میں ایک وادی ہے، من الفضۃ البیضاء، سفید چاندی کی، فی وسط الوادی قصر من ذہب اصفر، اس میں ایک خوبصورت سونے کا محل ہے، فی وسط القصر قبۃ من زمرد اخضر من یاقوت احمر، اس کے درمیان میں ایک گنبد ہے سرخ یاقوت کا، فی وسط القبۃ سریر من ذہب وجوہر، اس گنبد اور قبے کے درمیان میں ایک تخت ہے سریر جوہر سونے اور جواہرات کا، تحت السریر تجری اربعۃ انہار، نیچے نہریں ہیں، علی السریر جاریہ، اس پر لڑکی ہے، لو بدا معصمہا اشرقت الدنیا بما فیہا، اس کی کلائی کھل جائے تو جہان روشن ہو جائے، و الی جانبہا ولی اللہ، اس کے ساتھ اللہ کا ولی، اس کا اللہ کا دوست، اس کا خاوند بیٹھا ہوا ہے، فی صورت غلام اغیت و امرد، وہ نرم و نازک ہے، وہ داڑھی کے بغیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، عرش کا سایہ ہے، نہروں کے جال ہیں، چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ ابھی ان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ چیخ پڑی، ابیت الا قتلی یا مصری، اے مصری تو نے میری جان لے لی، اور گر کے مر گئی۔ یہ جنت کے شوق ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل النزول، موت کا غم لگ جائے گا، موت کا فکر لگ جائے گا، موت آنکھوں کے سامنے آئے گی، اور ہر وقت تروعنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحاتی، ہر طرف لوگوں کے انجام دیکھ کر، عبرت کے تماشے دیکھ کر، عبرت کے نقشے دیکھ کر، ہر وقت اس کا دل لرستا رہے گا، کانپتا رہے گا، ڈرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے خیال اس کی نظروں میں سمایا رہے گا، موت آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ کیا پتہ چلا کہ دل ایمان کے نور سے، علم کے نور سے روشن ہو گیا، زندہ ہو گیا، زندہ۔ تو میری بہنوں، جہاں ہم نے اس قرآن کو سیکھنا ہے تو اس کے یہ چند آداب ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کی عظمت ہو، دنیا کی بے رغبتی ہو، جنت کے شوق ہوں، اور موت کا فکر ہو، اللہ تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہو، اور اللہ کی محبت میں آنکھوں کے چشمے بہانے کی عادت ہو، تو سمجھو کہ قرآن دل میں آ رہا ہے۔ ورنہ میں ابھی امریکہ میں 4 مہینے لگا کے آیا ہوں، وہاں یہودی پی ایچ ڈی کراتے ہیں، ہے یہودی اور مسلمانوں کو پی ایچ ڈی کرا رہا ہے۔ کتاب پڑھنے سے ایمان ملتا تو اس بدبخت کو تو مل جاتا، مفسر ہیں پر کرسچن ہیں، کتاب پڑھنے سے ہوتا اس کو مل جاتا۔ یہ تو مانگنے سے، طلب سے، تقوی سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، آپ کے طریقوں کی عظمت ہو۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی سوائے اپنے نبی کے، لعمرک، اے میرے نبی تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ قرآن آپ کی جان کی قسم کھاتا ہے۔ بعض اقوال کے مطابق وکیلی ہی یا رب انہا اولئک قوم لا یؤمنون، یہ آپ کے بول کی قسم ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ آپ کی رسالت پہ قسم ہے۔ نون والقلم وما یسطرون سے انک لعلی خلق عظیم، یہ آپ کے اخلاق پہ قسم ہے۔ والضحا واللیل اذا سجا سے آپ کو تسلی دینے پر قسم ہے۔ وہذا البلد الامین میں آپ کے شہر کی قسم ہے۔ اور فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون کی قسم کھا کر آپ کی صفائی پیش کرنے کی قسم ہے کہ انہ لقول رسول کریم ہے، اور یہ کاہن نہیں اور یہ شاعر نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون، کہ میرا نبی نہ شاعر ہے، نہ ساحر ہے، نہ کاہن ہے، یہ اللہ اپنے نبی کا مقام۔ پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہتا ہے، یا داؤد میں نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، فلا تتبع الہوا، خواہش کی غلامی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صفائی پیش کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى، میرا نبی تو خواہش کا بول بھی نہیں بولتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے، یا داوود، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، یا آدم، یا زکریہ، یا یحییٰ، 8 نبیوں سے بات کی ہے، 8وں کے 8 کا نام لیا ہے۔ آپ کے نبی سے جب بھی اللہ نے بات کی ہے تو کبھی نام نہیں لیا، ہمیشہ اللہ نے لقب سے، کنیت سے پکارا، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بھی منع فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کا نام مت پکارنا۔ پھر کسی نبی کو اللہ نے اتنے نام نہیں دیے جو آپ کو دیے۔ آپ نے فرمایا، ان لی عند اللہ اشرف اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد وماحی وحاشر وعاقب وفاتح وحاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین، میں محمد، میں احمد، میں عاقب، میرے بات کوئی نہیں، میں ماحی، میرے ذریعے سے کفر مٹا، میں حاشر، میرے قدموں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، میں فاتح، میں پہلا، سب سے پہلے وجود میں ہے، میں خاتم، میں سب پر مہر لگانے والا، سب سے آخری نبی بن کے آئے، میں ابو القاسم، میں طہٰ، میں یاسین، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام رکھے ہیں، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، کہنا تو چاہتے ہیں کہ میرے نبی کے سامنے مت چلو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے مت چلو، اللہ کے آگے مت چلو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مقام دے رہا ہے، ہمارے دل میں بھی وہ عظمت بھی ہو، محبت بھی ہو، حبت بھی ہو، تڑپ بھی ہو، کسک بھی ہو۔ اگر محبت نہ ہوئی تو قرآن لفظی کتاب بن جائے گا، اگر اللہ رسول سے محبت ہو گئی تو ایک ایک لفظ سے ایمان کے چشمے پھوٹیں گے، اور علم اور نور کے چشمے پھوٹیں گے. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمۃ من نواحیه یستوحش من الدنیا وزهرتها ویستأنس باللیل وظلمته. یہ یوں ہو جائے گا پھر آپ کے ذرے ذرے سے علم پھوٹے گا, چشمے آپ کے ایک ایک بول میں سے اللہ تعالیٰ علم کے دریا نکالے گا, ایک ایک جوڑ میں سے حکمتوں کے نور حکمتوں کا نور نکلے گا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو, رات کے اندھیروں سے جی لگا ہوا ہو, سو لوگ سونے کے مزے لیں آپ رونے کے مزے لیں, تب جا کے قرآن کی حکمتیں کھلیں گی, قرآن کا نور کھلے گا. تو اس کے نور کو لینے کے لیے اللہ کے رسول سے محبت کا ہونا یہ ضروری ہے. آپ کے مقام کو ہم نے اس وقت پہچانا ہوا نہیں ہے. آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم خلیل ہیں, موسیٰ کلیم ہیں, عیسیٰ روح ہیں, اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہے, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابے ہے. اللہم انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداؤد الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتا فما زجعلت لی. یہ معراج کی بات ہے, میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تو معی. میرے حبیب آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے کہ جب آپ کا جب میرا نام آئے گا تو آپ کا نام بھی ساتھ آئے گا. آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا, مصاحبت مقاربت تقرب مقرب بن گئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قیامت تک رہے گا. پھر میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبی کو اپنے ساتھ رکھا ہے, ایمان میں ساتھ رکھا. آمنوا باللہ ورسولہ تؤمنون باللہ ورسولہ یؤمنون باللہ ورسولہ, یہ قرآن آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطاعت میں اپنے ساتھ رکھا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یطیعون اللہ ورسولہ. پھر معصیت میں بھی اپنے ساتھ رکھا, ومن یعص اللہ ورسولہ. پھر کفر میں ساتھ رکھا, ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. پھر اعلان جنگ کیا تو اپنے ساتھ رکھا, پر اذان من اللہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, بیزاری کا اعلان کیا تو اپنے ساتھ رکھا, براءۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, من یحادد اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ استجیبوا للہ وللرسول لا تخونوا اللہ والرسول. ان ساری آیات میں اگر آپ غور فرمائیں تو کس طرح اللہ اپنے حبیب کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے. لہذا میری بہنوں, اگر قرآن سے کچھ لینا ہے تو پہلے ان تین چیزوں کو بھی اپنے اندر بٹھانے کی مشق فرمایا کریں. یہ گھنٹے دو گھنٹے کی بات نہیں, یہ ساری زندگی کی لڑائی ہے, ساری زندگی کی لڑائی ہے. تو یہ جب دل میں آئے گا تو اب انشاءاللہ آپ کو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا, اس کے حقائق بھی سمجھ میں آئیں گے, اس کے معارف بھی سمجھ میں آئیں گے. لیکن میں اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں, انسان بڑا کمزور ہے, جب کچھ جانتا ہے تو عجب کا شکار ہوتا ہے, تکبر کا بھی شکار ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہتا ہے انہو کان غلوما جہولا, اے آدمی اے بندہ تو جاہل ہے, غور سے سن تو جاہل ہے. پھر اور سنیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان عجولا تو جلد باز, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان کفورا تو نا شکرا, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان قطورا تو بخیل, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان اکثر شیئن جدلا تو بڑا غصے والا, بڑا جھگڑے والا, بڑی لڑائی والا, بڑی کٹائی والا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود, سب کا بھی ناشکرا, میرا بھی ناشکرا, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا بے صبر اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. اب آپ اپنی تعریف سن لیں اللہ کی کتاب سے, منوعا جزوعا ہلوعا کفورا قطورا عجولا اکثر شیئن جدلا ظلوما جہولا, جس میں اتنے عیب ہوں وہ عالم ہونے کا دعویٰ کرے تو پاگل نظر آئے گا, ہم تو ہیں جاہل. میں آپ کو کیا بتاؤں, بغداد میں مدرسہ نظامیہ تھا جس کے صدر مدرس امام غزالی بھی رہے, امت میں سب سے زیادہ تقوی والا, علم والا, قرآن حدیث تفسیر کلام اور منطق اور فلسفہ پر جس کی پوری نگاہ ہوتی تھی وہ مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرس بنتا تھا. تو محمد ابن محمد رحمت اللہ علیہ 505 ہجری میں اس کے صدر مدرس بنائے گئے. تو وہ چھپ گئے کہ میں تو جاہل ہوں, مجھے تو آتا کچھ نہیں, مجھے کیوں بنا رہے. اب آپ کو تو ایک سال پڑھاتے ہیں, اب ایک سال میں آپ کہیں گے اب تو میں بھی علامہ فاضل ہوں، وہ چھپ گئے، پوری امت کی نظر ان پر ہے کہ یہ اس قابل ہیں، تو پرکھنے والے بھی ہمارے جیسے جاہل نہیں تھے، وہ بھی سارے علماء ہوتے تھے، کہ بھائی یہ اس کے اہل، اب وہ چھپ گئے، ڈھونڈتے پھر رہے، ڈھونڈتے پھر رہے، ہفتے بعد ان کو جا کے گھر سے نکالا، کسی گھر سے، اور مجھے نہیں چاہیے، حالانکہ صدر مدرس مدرسہ نظامیہ کا اعزاز امیر المومنین سے زیادہ ہوتا تھا، اور یہ جیسے ہمارا یہ قانون نہیں، قانون میں ایک شق تھی کہ اگر امیر المومنین صدر مدرس کی محفل میں آئے گا تو صدر مدرس کھڑا نہیں ہوگا اس کے استقبال کے لیے، یعنی قانونی شق تھی، اور اگر صدر مدرس امیر المومنین کے دربار میں جائے گا تو امیر المومنین اس کے لیے کرسی سے کھڑا ہوگا، پہلے اس کو بٹھائے گا پھر بیٹھے گا، یہ دنیا کا اعزاز تھا، تو اس میں بہت اونچا علم اور تقویٰ دیکھا جاتا تھا، اور وہ چھپتے پھر رہے، تو ہم تو وہ ہیں چوہے کو پھٹکڑی ملی وہ پنساری بن کے بیٹھ گیا، ہماری حالت تو وہ ہے، ہمیں تو عربی بھی نہیں آتی تو علم کہاں سے آئے گا، تو انہوں نے شعر پڑھا، جب ان کو بٹھایا گیا نا تو انہوں نے شعر پڑھا، کیا کہا، خلت الدیار فسدت غیر مسود ومن الشقاء تفردی بالسوددی، دنیا اہل علم سے خالی ہو گئی، میرے جیسے جاہل عالم بن گئے، لوگوں کی بدبختی کے لیے کافی ہے کہ میرے جیسے اہل علم کہلانے لگے، تو میری بہنوں ایک سال پڑھ کے اپنے آپ کو عالم نہ سمجھ بیٹھنا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے کسی نے بھی ترجمے سے رسوخ حاصل نہیں کیا، ہمیشہ اس زبان کی گہرائیوں کو اتر کے سمجھا پھر اس کی تہ تک پہنچا، الفاظ بھی اگر سمجھنے ہوں تو ہمیں عربیت کے اندر ڈوبنا پڑے گا، اور ہم تو صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، تو کہیں شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے جائے کہ ہم بھی جاننے والی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں تو اب 27 سال ہو گئے اس راستے میں دھکے کھاتے ہوئے، اللہ کی قسم، اور میں ویسے بھی بتاتا ہوں کہ انسان کی جہالت زیادہ ہے اور اس کا علم تھوڑا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ ناممکن ہے، یوں کہ کہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ ڈین صاحب ہیں، کیا مطلب، ساری حدیث پڑھ لی، ساری تفسیر پڑھ لی، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن وہ خود جاہل زیادہ ہیں، عالم تھوڑے ہیں، یہ جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری سائنس پڑھ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوروں سے کچھ زیادہ جانتا ہے، ورنہ یہ جاہل زیادہ ہے اور عالم تھوڑا ہے، تو میرے بات ٹھیک ہے نا، تو ہم ایک سال پڑھ کے کیسے علامہ بن جائیں گے، پھر قرآن کو سمجھنے کے، دیکھو صحابہ عرب تھے، اور جب تک اللہ کے نبی نے رہبری نہیں فرمائی تو کئی موقعوں پہ حضرت عمار ابن یاسر خیت الابید اور خیت الاسود کو دھاگے رکھ کے بیٹھ گئے، عربی دھاگے رکھ کے بیٹھ گئے کہ جب یہ دھاگا سفید نظر آئے گا تو میں روزہ چھوڑ دوں گا، تو اللہ کے نبی نے سمجھایا بھائی یہ خیت نہیں ہے، وہ خیت ہے، طلوع کا خیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تو عربیت میں رہنا پڑے گا، امام شافعی نے 17 برس حزیل کے قبیلے میں گزارے عربیت میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، 17 برس کہ قرآن کیا کہتا ہے میں اس کو سمجھ سکوں، ہم تو ترجمے پڑھتے ہیں، ترجمے سے تو کوئی کتاب حقائق تک نہیں لے جائے، ایک مثال دیتا ہوں، بشیرم و نذیرا، نذیر کا ہر ترجمہ لکھنے والا ترجمہ کرے گا ڈرانے والا، یہی مطلب ڈرانے والا، ڈرانے والا ترجمہ نہیں ہے، نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو محبت اور شفقت سے بھرا ہوا ہو، ایک تھانے دار ڈراتا ہے اس کو نذیر نہیں کہتے، ایک ماں ڈراتی ہے بیٹا یہ کرے گا نا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کرے گا نا تو یہ نقصان ہوگا، اس کو نذیر کہتے ہیں، لیکن عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ اس پورے مفہوم کو لفظ نذیر میں شامل ہے، اردو میں اتنی وسعت نہیں، وہ ڈرانے والا جس کے ڈرانے میں محبت و شفقت و شامل ہو تب جا کے یہ نذیر کا ترجمہ بنے گا، پھر ایک اور مثال دیتا ہوں، خلیل کا ترجمہ بھی دوست لکھا ہو، حبیب کا ترجمہ بھی کریں گے تو دوست، یا چہیتا کہہ دیں گے تو چہیتا بھی حبیب کی وضاحت نہیں کرتا، نہ خلیل نہ دوست خلیل کی وضاحت کرتا ہے، خلیل کے بارے میں ابن کثیر رحمت اللہ نے لکھا ہے خلیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرے کچھ صلے کی امید پر، اور حبیب اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرے صرف زیارت کی امید پر، الخلیل الذي يعبد ربه ومعه انتظار العطاء، والحبيب الذي يعبد ربه ومعه انتظار اللقاء، یہ فرق ہے خلیل اور حبیب میں، تو قرآن کی وسعت اتنی ہے کہ ہم اس کو ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے. ہاں یہ اللہ کا شکر ہے کہ بھئی ہمیں اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے, وہ اتنا پتہ چل جائے گا, لیکن اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیں. قرآن کا کچھ حصہ ایسا ہے جو مواعظ ہیں, عبر ہیں, حکم ہیں, سیدھی سادی بات ہے, اس کی گہرائیاں تو اہل علم جانیں گے, لیکن بھئی یہ جنت کی بات ہو رہی, یہ جہنم کی بات ہو رہی, یہ حلال کی بات ہو رہی, یہ حرام کی بات ہو رہی, لیکن قرآن اپنے حقائق کے ساتھ ہمارے دل پہ اترے, اس کے لیے پہلی شرط تقویٰ ہے, دوسری شرط عربیت سے واقفیت ہے, کیونکہ عرب سے زیادہ تو عربی کو جاننے والا کوئی نہیں تھا, لیکن وہ ان میں سے بھی کئی کفر کی حالت میں مر گئے, لہذا تقویٰ ہے. اب دیکھیں میں سناتا ہوں, جبیر ابن مطعم کے بیٹے قید میں تھے, تو وہ گئے بیٹے کو چھڑانے کے لیے, تو مغرب کی نماز میں پہنچے تو آپ سورۃ طور پڑھ رہے تھے, جب آپ اس آیت پر پہنچے نا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون, کہتے ہیں یہ آیات سن کر میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کا ترجمہ کیا ہے, خود بخود بنے ہو یا کسی اپنے آپ کو بنایا ہے, اللہ کے خزانوں کے مالک ہو یا زمین آسمان کو تم نے بنایا ہے, یہ تو اس کا ترجمہ ہے. اس ترجمے میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جو دل کو توڑ دے, اس کی عربی میں کوئی ایسا حسن ہے جس نے دل کو کاٹ کے رکھ دیا. اور بتاؤں, دن میں سارا دن عرب مخالفت کرتے تھے آپ, اور رات کو چھپ چھپ کے آپ کا قرآن سنتے تھے, کون ابو جہل, کون ابو سفیان, کون اخنس بن شریک حزیلی, چھپ چھپ کے سن رہے. ایک دن کٹھے ہو گئے, وہ کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے, سارا دن مخالفت کی, اب اس کی کتاب سننے آ گئے, قسم کھاؤ نہیں آؤ گے. انہوں نے کہا واللہ لا ناتی, تینوں نے قسمیں کھا لی. رات جو ہوئی نا, اب پھر اس کے اندر ہی اندر ابال اٹھا, ابو سفیان کہنے لگا انہوں نے تو قسم کھائی ہے وہ تو کوئی نہیں آئیں گے, اور پہنچ گیا. ابو جہل کا بھی کہا انہوں نے تو قسم کھائی وہ تو نہیں آئیں گے, وہ بھی پہنچ گیا. ادھر اخنس ابن شریک نے کہا انہوں نے تو قسم کھائی وہ تو نہیں آئیں گے, تینوں پھر کٹھے ہو. حضرت عمر جیسا آدمی, حضرت عمر قرآن پردے کے پیچھے چھپ کے قرآن سنتے تھے, بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپ جاتے اور آپ کا قرآن سن. اب پہلا جو آپ پر لگا نا تیر, آپ نفلوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں, الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. اس کا ردم, اس کا نغمہ, اس کا تسلسل ایسے جیسے بہتا ہوا پانی. عمر تو پاگل ہو رہے تھے, اچانک منہ سے نکلا انہ لشاعر ما اشعرہ, کیا بڑا شاعر ہے. ادھر زبان سے نکلا شاعر ہے, ادھر آپ نے یہ آیت پڑھی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. ہاں تو وہ وہیں لرز گیا, کہنے لگے بھائی بڑا ہی جادوگر ہے, میں تو اتنی دور سے بولا, اندر ہی اندر بولا, اور یہ میرے اندر کو بھی سن لیا. انہ لکاہن, اگلی آیت سر پہ پڑی ولا بقول کاہن خلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. ایسا دل پہ پڑا نا الٹ کے جا گرے. تو اس کی سلاست نے توڑ کے رکھ دیا تھا عربیت نے, ہمیں عربیت کا تو پتہ کوئی نہیں. ایک بدو نے آیت سنی سورہ یوسف فلم مستیأسوا منہ خلصوا نجیا, ترجمہ کیا ہے, جب مایوس ہو گئے بنیامین کی واپسی سے تو بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے. صاحب اس میں کیا خوبصورتی ہے, اردو کے ترجمے کیا خوبصورتی. لیکن ایک بدو نے جب یہ سنت کہنے لگا اشہد ان المخلوق لا یقدر لا مثل هذا الکلام, میں گواہی دیتا ہوں مخلوق ایسا کلام نہیں کہہ سکتی. پھر علماء نے بیٹھ کے سوچا کہ اس میں کیا حسن ہے اہل بلاغت نے. جیسے ایک آیت ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. پھڑک گئے لوگ, کیوں پھڑک گئے, کہ آٹھ بلاغت کی قسمیں, یا نادت ایوہا نبہت انمل حست ادخلو امرت مساکنکم نصت اور لا یحتمنکم حضرت سلیمان عینت وجنودہ عمت خست و عمت وهم لا یشعرون اعتذرت. نو قسمیں بلاغت کی ایک جملے میں اللہ نے چھپا تھا, یہ چیز ان کو پاگل کر دیتی تھی. قرآن اتارنا شروع ہوا, سات قصیدے تھے عرب شعراء کے جو لٹکے ہوئے تھے, ان سے اچھا کوئی کلام آیا نہیں تھا, لہذا وہ لٹکے ہوئے تھے. پھر قرآن آیا تو قصیدے اترتے گئے اترتے گئے اترتے گئے. امرؤ القیس کا رہ گیا پہلا قصیدہ, اس کی بہن وہ تو مر گیا تھا. آپ نے کہا کہ گمراہوں کا بادشاہ ہوگا قیامت کے دن امرؤ القیس. یہ اس کے عشق کا یہ پورا اونیزہ اس کی محبوب ہے, اس پر یہ قصیدہ. تو اس کی بہن نے کہا بھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا. اس نے نہیں اتارا. وجہ کیا ہے؟ یہ 10 برس کا ہو گیا اس نے شعر نہیں کہے, شعر نہیں کہے. تو اس کے باپ نے اپنے 2 غلام بلائے, کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں لگتا, یہ حرامی لگتا ہے, 10 سال کا ہو گیا اس نے 1 شعر نہیں کہا, جاؤ اس کو ذبح کر دو. تو اس کو لے کے گئے ٹیلوں کے اندر اور سخت اللواء اور دخول اور حمل کے پاس. تو جب انہوں نے نکالی تلواریں, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تجھے مارنے. کیوں؟ کہ تیرا ابا کہتا ہے کہ تجھے قتل کر دیں, اس کو تیرے نسب میں شک ہے. کیا کہا؟ تو نے ابھی تک شیر ہی کوئی نہیں کہا. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ. کفا نفق من ذکر حبیب و منزل سخت اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمع لي ترى بعر الأرعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسم وتجملي. آگے چلتا ہے قصیدة میں وہ نہیں سنانا چاہتا. وہ بھاگیا ہے. انہوں نے کہا انہ لشعر العرب. انہوں نے کہا تو اس کو کہتا تیرا بیٹا نہیں, یہ تو ایک دن آئے گا عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا. کہا وہ کیسے؟ کہ ایک بیت میں, شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں, کہ ایک بیت میں وقف واستوقف بقا واستبقا ونع الحبیب والمنزل فی بیت واحد. ایک مصرع میں, ایک بیت میں کھڑا ہوا کھڑا کیا. اس میں آپ نہیں سمجھ سکیں گے کھڑا ہوا کھڑا کیا میں کیا خوبصورتی ہے. وقف واستوقف, رویا اور رلایا, بقا واستبقا, اور محبوب کے بچھڑ جانے کو اور اس کی جگہ کے بچھڑ جانے کو جو اس نے رو کے یاد کر کے دکھا دیا, وہ ایک بیت میں دکھا دیا. یہ تو ایک دن آئے گا عرب کا بڑا شاعر بنے گا. یہ اس کی خوبصورتی تھی کہ ایک بیت میں اتنی چیزوں کو جمع کیا. وقف واستوقف بقا واستبقا ونع الحبیب والمنزل فی بیت واحد. اور کیا خوبصورتی ہیں اس. انہوں نے کہا میرے بھائی جیسا کلام. تو قرآن آیا, سورہ ہود آئی, اس کی ایک آیت آئی, وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. تو سارے عرب تھرا گئے. ایک بدو نے کہا کلام القادر لیس کلام المقدور. سبحان اللہ, یہ اس کسی قدرت والے کا کلام ہے, کسی عاجز کا کلام, شاعر کا کلام نہیں. اس کی بہن نے بھی کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کے پرزے پرزے کر دی. تو اس میں کیا چیز ہے؟ اگر اس میں 21 بلاغت کی انواع ہیں, حسن کلام کی 21 کے 22 چیزیں ہیں جو اللہ نے اس ایک چھوٹے 3 جملوں میں جمع فرمائی. تو میں یہ باتیں اس لیے سے بتائیں کہ ترجمہ پڑھ کے کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اب ہم بھی علامہ ہو گئے ہیں. یہ ناز, اور جس کا جتنا علم بڑھتا جائے گا اس کو اپنی جہالت کا اعتراف بڑھتا جائے گا. وہ کہے گا میں جاہل ہوں, میں جاہل ہوں. تو میری بہنوں, علم کے حقائق اس کی زبان سے سیکھے جاتے ہیں, اہل زبان سے سیکھے جاتے ہیں. میں کہا میں چھوٹی سی مثال دوں. امام اسماعیل قرآن پڑھ رہے تھے, ایک بدو پاس بیٹھا تھا. انہوں نے قرآن پڑھا, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم. غلط پڑ گیا. چور مرد, چور عورت, دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, اللہ کی طرف سے عبرت ہے, ان کی جزا ہے, اللہ غفور الرحیم. تو بدو کہنے لگا اے بھائی کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ کلام من ہاذا؟ دیہاتی امام. یہ امام ہیں ادب کے, لغت کے, نحو کے, صرف کے, شعر کے, حدیث کے, مامون اور امین کے استاد ہیں, بڑے بدصورت تھے. تو ایک دن ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی, وہ ایک دن کہنے لگی آپ بھی جنتی ہیں میں بھی جنتی ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ مجھے دیکھ کے شکر کرتے ہیں آپ بھی جنت میں, میں آپ کو دیکھ کے صبر کرتی ہوں میں بھی جنت میں. آپ کو شکر کی جنت ملے گی, مجھے صبر کی جنت ملے گی. کا اللہ کا کلام ہے، انہوں نے کہا لیسا کلام و ربی، کہا یہ میرے رب کا کلام نہیں ہے، وہ کہیں سے ترجمہ نہیں پڑا ہوا، بدو بکری چراتا ہے، کہنے لگا یہ میرے اللہ کا کلام نہیں. اب جو تنبہ ہوا، اوہو بھائی واللہ عزیز حکیم، کہاں یہ ہے میرے اللہ کا کلام. اس نے کہا تو عالم ہے؟ کہا میں تو بدو بکریاں چراتا ہوں. کہا تو تمہیں پتا کیسے چلا؟ انہوں نے کہا دیکھو پیچھے کاٹنے کا حکم دے رہا ہے تو آگے غفور الرحیم نہیں کہے گا، اگر غفور اور رحیم ہونے کا مظاہرہ کرتا تو کہتا چور مرد چور چور عورت کو معاف کر دو، عزیز اور حکیم ہونے کا اس نے حکم سنایا ہے تب کہا ہے ہاتھ کاٹ دو، عز عزت والا حکم حکمت والا. فقال اقطعوا ایدیہما، کہا ہاتھ کاٹ دو، لو غفر ورحمہ، اگر کہتا میں غفور الرحیم ہوں تو یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا. کہ کلام جڑتا نہیں آپس میں، آپ محسوس کریں پتا. تو لہذا کہیں یہ نہ دھوکہ پڑ جائے ترجمہ پڑھ کے یا چند مسائل کو پڑھ کے کہ اب ہم بھی عالم ہو گئے. عاجزی بڑھے، توازو بڑھے، اللہ پاک کا تعلق بڑھے. پھر اگلی بات جو عرض کرنی ہے، قرآن آیا کیوں آیا؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک، آپ کے دل پر آیا، لتکون من المنذرین، کہ آپ نے اس کے ذریعے سے اوروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا سنانا ڈرانا ہے. عمل میں ہو، عمل میں ہو، اور آگے پہنچانا ہو، یہ قرآن ہی کا حق ہے. قرآن کے تین حق ہیں، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو آگے پہنچایا اور پھیلایا جائے، یہ اس کے تین حق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، میں نے آپ پہ قرآن اتارا ہے عربی، کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، مکہ ومن حولها، سارے جہان کو ڈرائیں. پھر آپ تشریف لا رہے ہیں، کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، یہ میرا کلام آ رہا ہے. کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آپ اس قرآن سے ان کو ڈرائیں جن کے پاس کبھی کوئی آیا نہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من قبلک من نذیر. سبحان اللہ، الف لام میم، تنزیل الکتاب، اللہ کی کتاب، لا ریب فی، کوئی شک نہیں، من رب العالمین، اللہ کے رب کی طرف، کہتے ہیں نہیں، جھوٹ ہے نہیں، بل هو الحق، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. کیوں؟